بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين ظروفه بحسب الشرطين المذكورين في هذا الشكل تكون الظروف لأن الشرط الأول تسقط به ثمانية حاصل ضرب السالبتين من الصغرى في السالبتين من الكبرى فهذه أربعة وحاصل ضرب الموجبتين في الموجبتين فهذه أربعة أخرى والشرط الثاني تسقط به أربعة وهي السالبتان في الصغرى مع الموجبة الجزئية في الكبرى والموجبتان في الصغرى مع السالبة الجزئية في الكبرى إلى آخره. بحث ہماری شکل ثانی میں تھی اور شکل ثانی کی ماہیت کو بیان کرنے کے بعد جو اس کے دو شرط تھے مرحوم مظفر نے وہ دو شرط بیان کیے کہ اختلاف المقدمتین فی الکیف اور کلیت کبرا یہ دو شرط تھیں اگر یہ دو شرط نہ ہوں تو شکل ثانی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا اور کوئی ایک شرط بھی اگر مفقود ہو ان میں تو بھی شکل ثانی سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. توضیحات گزر چکی اور وارد ہوتے ہیں آگاہ اب اس شکل ثانی کی صورتوں میں کہ ہمارے پاس کتنی صورتیں اور ضروب ہیں اس شکل ثانی میں اور ان میں سے کتنی عقیم ہیں اور کتنی مندج ہیں. کہ وہ مندج کیونکہ کم ہیں اس لیے ہم یہاں پر جمع قلت کا ازروب جو صیغہ ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ ازروب منتج یعنی جو کہ وہ صورتیں جو نتیجہ آور ہیں اور کیونکہ کم ہیں دس سے لذا جمع قلت کا استعمال ہو رہا ہے کلمہ. اور جیسے ہم نے پہلے کہا تھا شکل اول میں کہ تمام اشکال میں ٹوٹل کتنی صورتیں بنتی ہیں 16 صورتیں بنتی ہیں اور ان 16 میں سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی عقیم ہیں اور کتنی منتج ہیں. پھر جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ دو طریقے ہیں ان صورتوں کو بررسی کرنے کے لیے, ایک طریقے حذف و اسقاط ہے اور ایک طریقے تحصیل ہے. کہ طریقے حذف و اسقاط میں ہم پہلے ان صورتوں کو شروط کو دیکھتے ہوئے ان صورتوں کو ساکت اور گراتے ہیں کہ جو منتج نہیں ہوتی ان کی نشاندہی کرتے ہیں, پھر جو صورتیں بچ جاتی ہیں شروط کے مطابق وہ ہوتی ہیں منتج. لیکن طریقے تحصیل میں یعنی سیدھا ہم ان صورتوں کو اٹھا لیتے ہیں کہ جو منتج ہوتی ہیں, یعنی ہم شروط کو دیکھتے ہیں اور شروط کی اقتضا کے مطابق جو صورتیں منتج اور نتیجہ آور ہوتی ہیں ہم انہیں کو ابتدا سے ڈائریکٹلی لے لیتے ہیں. تو یہ دونوں طریقوں اور روشوں کا فرق ہے آپس میں. لیکن مرحوم مظفر نے جو یہاں پر طریقہ اپنایا ہے وہ طریقہ حذف و اسقاط کا ہے کہ شروط کے مطابق شروط کو دیکھتے ہوئے آگا ان صورتوں کو پہلے حذف و اسقاط کرتے ہیں کہ جو منتج نہیں ہوتی. تو اس طریقے حذف و اسقاط کے اعتبار سے آغا فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جو ہمارے پاس ضروب اور منتج صورتیں ہیں ضروب منتجہ وہ کتنی ہیں, 4 ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ 4 کیسے ہمیں حاصل ہو رہی ہیں. فرماتے ہیں کہ شرط اول کیا تھی, اختلاف ہو مقدمتیں, مقدموں میں اختلاف پایا جائے کیفیت میں, کہ اگر ایک موجبہ دوسرا سالبہ دوسرا سال ایک سالبہ ہے دوسرا موجبہ. تو یہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ اس شرط اول کو اگر مد نظر رکھا جائے تو 8 صورتیں گر جاتی ہیں 16 میں سے. کیسے فرماتے ہیں کہ یا تو صغرا جو ہے اگر سالبہ ہے اور کبرا بھی کیا ہے سالبہ ہے کیونکہ اختلاف ہوگا تو وہ نتیجہ اور ہوگی. یہاں پر ہم شرط اول کو دیکھتے ہیں تو 8 صورتیں یوں گرتی ہیں, صغرا بھی سالبہ کبرا بھی سالبہ. پھر صغرا جب سالبہ ہوئی اور کبرا بھی جب سالبہ ہوئی تو یہاں پر دونوں طرف جزی اور کلی دونوں مد نظر ہیں, دونوں قابل تصور ہیں کہ صغرا جب سالبہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ سالبہ جزیہ ہو سکتا ہے سالبہ کلی. اسی طرح آغا فرماتے ہیں کہ کبرا میں جب دو سالبہ مد نظر ہے تو وہاں پر بھی سالبہ یا کلی ہوگا یا سالبہ. بس یہاں بھی دو صورتیں ہمارے پاس ہیں صغرا کی طرف سالبہ کلی اور سالبہ جزیہ. اسی طرح اس طرف بھی دو صورتیں ہیں تو دو کو دو میں ضرب کریں کتنی صورتیں بن گئی, 4 صورتیں. تو یوں حذف ہو جاتی. یعنی سالب کلیہ صغرا سالب کلیہ کبرا، سالب جزیہ صغرا سالب جزیہ کبرا، سالب کلیہ صغرا سالب جزیہ صغرا سالب جزیہ صغرا، تیسری صورت سالب جزیہ صغرا اور سالب کلیہ کبرا، پھر چوتھی اس کا برعکس، یعنی سالب کلیہ صغرا سالب جزیہ صغرا کبرا صغرا. بہرحال یہ اس طرح یہ کلمہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں. تو چار صورتیں یوں حاصل ہوئی کہ دونوں طرف سالبہ ہیں، صغرا بھی سالبہ کبرا بھی سالبہ. اب صغرا سالبہ جزیہ بھی ہو سکتی ہے کلیہ بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح پھر کبرا جو ہے وہ بھی سالب کلیہ سالب جزیہ، دو کو دو میں ضرب کریں چار صورتیں. اور جیسے ہم نے کہا کہ چار صورتیں ایسے بنی کہ دو صورتیں دونوں میں سالبہ ہیں اور دونوں میں مثلا کلیہ ہے یا دونوں میں جزیہ ہے، درست ہے. لیکن تیسری صورت میں اگر ایک سالب جزیہ تو دوسری سالب کلیہ، اور چوتھی اس کے برعکس، وہ پہلی والی اگر سالب کلیہ ہے تو پھر دوسرا جو مقدمہ ہوگا وہ سالب جزیہ. تو یوں یہ چار صورتیں گر جاتی ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ چار اور گرتی ہیں اسی شرط اول کے اعتبار سے، وہ کیسے؟ دونوں موجبہ، دونوں موجبہ ہیں، دونوں موجبہ، پھر دونوں موجب کلیہ یہ ایک صورت، دونوں موجب جزیہ یہ دوسری صورت، صغرا موجب کلیہ کبرا موجب جزیہ، صغرا موجب جزیہ کبرا موجب کلیہ. اس اعتبار سے یہ چار صورتیں آپ فرماتے ہیں کہ چار 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 وہ صورتیں اور چار یہ صورتیں، آٹھ صورتیں یہ گر جاتی ہیں، حذف ہو جاتی ہیں. پہلی شرط کو دیکھتے ہوئے آٹھ صورتیں منتج نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر ان آٹھ صورتوں میں کیفیت کے اعتبار سے اختلاف نہیں ہے. جب نہیں ہے تو یہ شرط فاقد ہے، نتیجے میں یہ آٹھ صورتیں غیر منتج اور عقیم کہلائیں گی. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو آٹھ صورتیں میں ہمارے پاس بچتی ہیں باقی سولہ میں سے، ان میں بھی دوسری جو کچھ چار صورتیں جو ہیں ان آٹھ میں سے وہ بھی گر جاتی ہیں دوسری شرط کو دیکھتے ہوئے. دوسری شرط کیا تھی؟ کبرا کلی ہونی چاہیے. آگے فرماتے ہیں کہ اب جب کبرا کلی ہے، لیکن وہاں پر تصور کریں جہاں کبرا کیا ہو؟ جزئی ہو. جب کبرا جزئی ہو تو اس طرف سے صغرا جو ہے وہ فرق نہیں کرتا کلی ہو یا جزئی ہو، کبرا کو کلی ہونا چاہیے. اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس شرط کو دیکھتے ہوئے اگر کبرا کلی نہیں ہے تو کیا ہوگی؟ جزئی ہوگی. جب کبرا جزئی ہوگی تو اس طرف سے صغرا، دو صورتیں صغرا کی مد نظر ہیں، صغرا کی دو صورتیں مد نظر ہیں، یا صغرا سالب جزئیہ ہے یا سالب کلیہ ہے. پھر آ فرماتے ہیں کہ اسی صغرا میں دو اور صورتیں بھی مد نظر ہیں. کیسے؟ یعنی ایک تو صغرا سالب کلیہ سالب جزئیہ، ادھر سے کبرا کیا ہے؟ جزئیہ ہے. کبرا کیا ہے؟ جزئیہ ہے، وہ بھی موجب جزئیہ. یعنی کبرا موجب جزئیہ، صغرا سالب جزئیہ، کبرا موجب جزئیہ، صغرا سالب کلیہ. یہ کتنی صورتیں ہوگی؟ دو صورتیں. پھر آگا فرماتے ہیں کہ کبرا کو آپ جزیہ سالبہ رکھیں اور صغرا کو موجبہ رکھیں، یعنی کبرا سالب جزیہ اور پھر صغرا موجب کلیہ، کبرا سالب جزیہ صغرا موجب جزیہ. تو لہذا یعنی دونوں صورتوں میں، وہ دو صورتیں ادھر بھی دو صورتیں، ان دو صورتوں میں بھی کبرا جزی اور ان دو صورتوں میں بھی کبرا جزی، لہذا شرط فاقد ہے. یہ چار صورتیں بھی گر گئیں. کبرا جب جزی بن گئی، یعنی کبرا موجبہ جزی بن گئی، موجبہ جزیہ، تو ادھر صغرا کی دو صورتیں اس کے ساتھ ہیں، کبرا موجبہ جزیہ یعنی صغرا سالب جزیہ، یہ صغرا سالب کلیہ. اگر کبرا سالب جزیہ ہے تو بھی صغرا کی دو صورتیں، صغرا موجبہ جزیہ، صغرا موجبہ کلیہ. تو اس صورت میں آپ فرما دیں، کیونکہ دو چاروں صورتوں میں کبرا جو ہے ہمارے پاس وہ جزیہ ہے، یا تو موجبہ جزیہ ہے یا سالب جزیہ ہے، لہذا کیونکہ کبرا جزیہ ہے شرط ثانی حاصل نہیں ہے، اور یہ چار صورتیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ گر جاتی ہیں. ہمارے پاس بچتی ہیں چار صورتیں سولہ میں سے کہ جو منتج ہیں. پھر وہ چار صورتیں اگر بیان کرتے ہیں، اور کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ شکل ثانی بین الانتاج نہیں ہے، اس کا نتیجہ دینا بے صورت بدیہی نہیں ہے، لہذا ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جب ہم ان صورتوں کو ضرور منتجہ کو بیان کریں گے تو وہاں پر جو نتیجہ مطلوب ہے ہر ضرب سے، ہر صورت اس شکل ثانی سے، جب چار ضرب ہوں گی ہمارے پاس، چاروں منتج ہیں، تو جو ہر ضرب میں جو نتیجہ مل رہا ہے یہ مطلوب ہوگا. اب اس کو ثابت کرنا، کیونکہ یہ جو دو مقدمے آپ نے بنائے اس نے نتیجہ دیا، اور یہ بین الانتاج نہیں ہے، تو اس نتیجے کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس پہ برہان قائم کرنا پڑے گا. اور یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ ہم تین طریقوں سے برہان قائم کریں گے شکل ثانی میں. ایک طریقہ برہان عکس کبرا کا، ایک طریقہ برہان عکس صغرا کا، اور ایک طریقہ برہان خلف کا. برہان خلف تو تمام اشکال میں جاری ہو سکتا ہے، حتیٰ شکل ثانی کے تمام ضرور میں بھی جاری ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر آغا جو ہے وہ جن طرق کو اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی ایک طرف سے برہان عکس کبرا کا استعمال کیا جا رہا ہے جس کو برہان عکس و رد سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی آپ کبرا کو عکس بناتے ہیں اور پھر عکس بنا کر دوبارہ آپ اس کو صغرا کے ساتھ بٹھا کر شکل اول بناتے ہیں، شکل اول کی ایک ضرب بناتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ نتیجہ لیتے ہیں، جس کو مثالوں سے انشاءاللہ واضح کرتے ہیں. یہاں تک ہم تدبیر کر لیں، پھر آگے جو آگا صورتیں بیان کر رہے ہیں، جو ضرور بیان کر رہے ہیں برہان کے ساتھ، ان کی وضاحت کرتے ہیں. ضرور بہو شکل ثانی کی ضرور بحسب شرطین المذکورین فی هذا الشکل، فرماتے ہیں کہ اس شکل میں جو دو شرط مذکور ہیں کہ دونوں مقدموں میں کیفیت میں کیا ہو، اختلاف پایا جاتا ہو، کبرا اور کلی ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس شکل میں ان دو مذکورہ شرطوں کے اعتبار سے تکون الضروب المنتجتو منہ اربعتن فقط، یعنی فرماتے ہیں کہ جو ضروب منتجہ ہوں گی اسی شکل سے وہ کتنی ہوں گی، فقط چار ہوں گی. لأن شرط الاول تسقط به ثمانیتو، کیوں؟ اس لیے کہ شرط اول جو یہاں پر مد نظر ہے دو مقدموں کا کیفیت میں اختلاف، اس شرط کے ذریعے آٹھ صورتیں نکل جاتی ہیں، ساقط ہو جاتی ہیں. یہ کیا ہوا طریقہ حذف و اسقاط ہے، کیسے آٹھ صورتیں ساقط ہوتی ہیں ہو جاتی ہیں، کیسے ساقط ہو جاتی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حاصل ضرب السالبتین من الصغرى فی السالبتین من الكبرى فهذه اربعه، چار صورتیں یوں گر گئیں کہ صغرا میں دو سالبہ صورتوں کو، یعنی سالب صغرا، سالب کلیہ صغرا، سالب جزئیہ صغرا، ان دونوں کو ضرب کرنے سے، کس میں؟ فی السالبتین من الکبرا، کبرا کی دو سالبہ میں، کون سی کبرا کی دو سالبہ؟ سالب کلیہ کبرا، سالب جزئیہ کبرا. جب آپ صغرا کو سالبہ بناتے ہیں اور کبرا کو بھی سالبہ بناتے ہیں تو آپ نے گویا شرط اول کو لحاظ نہیں کیا. جب شرط اول کو لحاظ نہیں کیا تو یہاں پر نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، اور جب دونوں کو آپ سالبہ بناتے ہیں تو یہاں چار صورتیں سامنے آتی ہیں، یعنی دونوں کلیہ ہیں، سالب کلیہ سالب کلیہ، دونوں جزیہ ہیں، یعنی صغرا سالب کلیہ صغرا سالب جزیہ، کبرا سالب کلیہ کبرا سالب جزیہ، دو کو دو میں ضرب کریں کتنی صورتیں بنیں گی؟ چار صورتیں، یعنی صغرا سالب کلیہ ہے تو کبرا بھی سالب کلیہ، یہ ایک صورت، صغرا سالب جزیہ کبرا بھی سالب جزیہ دوسری صورت، اب صغرا سالب کلیہ کبرا سالب جزیہ چوتھی اس کے برعکس، چوتھی اس کے برعکس، یہ چار صورتیں، چاروں صورتوں میں دونوں ایجاب کے سلب کے اعتبار سے موافق ہیں، اختلاف ان میں نہیں رہتا، یہ گر جائیں گے. وہاں سے لو ضرب الموجبتین، اور دو موجبہ جو صغرا کی ہیں، ان دو موجبہ کی ضرب کا جو حاصل ہے فی الموجبتین، کن میں؟ دو اور موجبہ میں کبرا کے، صغرا بھی موجبہ کبرا بھی موجبہ، لیکن صغرا کیونکہ موجب کلیہ موجب جزیہ تو دو موجبہ ہو گئی صغرا کی، اور کبرا بھی موجبہ لیکن موجب کلیہ اور موجب جزیہ، لذا دو کبرا کی، دو کو دو میں آپ ضرب کریں گے، اس ضرب سے جو حاصل ہوں گی ضرور وہ بھی ساقط ہو جاتی ہے. فہی فہذی اربعت اخرى، یہ اور چار ہیں، یعنی کیسے؟ صغرا آپ نے بنائی موجب کلیہ، کبرا بنائی موجب کلیہ، ایجاب میں دونوں میں موافقت اختلاف نہیں، صغرا موجب جزیہ کبرا بھی موجب جزیہ، صغرا موجب کلیہ اور کبرا موجب جزیہ، چوتھی اس کے برعکس، صغرا موجب جزیہ اور کبرا موجب کلیہ. تو آپ فرماتے ہیں یہ چار صورتیں، کیونکہ یہ ٹوٹل آٹھ صورتیں جو بنی، ان آٹھ صورتوں میں قضایا کے درمیان، دونوں مقدموں کے درمیان ایجاب اور سلب میں موافقت پائی جاتی ہے، اختلاف نہیں پایا جاتا، جبکہ شرط اول کیا تھی؟ اختلاف ہو المقدمت فی الکیف، تو لذا یہ آٹھ صورتیں گر جاتی. پھر فرماتے ہیں کہ وشرط ثانی تسقط به اربعۃ، دوسری شرط جو کہ کبرا کا کلی ہونا مطلوب تھا وہاں پر، اسی سے آگاہ فرماتے ہیں چار صورتیں اور گر جاتی ہیں. وہ سالے بتانے فی صغرا مع الموجبت الجزئیت فی الکبرا، صغرا کے دو سالبہ یعنی سالب جزئیہ سالب کلیہ صغرا کا، کس کے ساتھ؟ کبرا کے موجب جزئیہ کے ساتھ. یعنی ایک طرف سے کبرا موجب جزئیہ ہے، اس کے ساتھ صغرا سالب کلیہ ہوگی یا اس کے ساتھ صغرا سالب جزئیہ ہوگی، دو صورتیں یہ. ول موجب فی صغرا مع سالبۃ الجزئیت فی الکبرا، اور دو اور صورتیں کیسی ہیں؟ صغرا کی دو موجبہ، موجب کلیہ صغرا، موجب جزئیہ صغرا، کس کے ساتھ؟ سالب جزئیہ کبرا کے ساتھ. یہاں پر بھی کبرا جزئی ہے لیکن سالبہ ہے. سالب جزئیہ کبرا یا تو صغرا کے سالب یعنی موجب جزئیہ سے ہوگی یا صغرا کے موجب کلیہ سے ہوگی، دو یہ صورتیں. کہ ان چار صورتوں میں درست کے شرط اول کا لحاظ کیا گیا ہے، دونوں میں سلب و ایجاب کے اعتبار سے مخالفت پائی جاتی ہے. یعنی یا تو آپ کبرا کو موجبہ بنا رہے ہیں پھر موجب جزئیہ، ادھر سے آپ صغرا کو سالبہ بنا رہے ہیں. اب یہ موجب جزئیہ صغرا کی سالب کلیہ اور سالب جزئیہ کے ساتھ دو صورتیں، یا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کبرا کو سالب جزئیہ بنا رہے ہیں اور صغرا کو موجب جزئیہ یا موجب کلیہ بنا رہے ہیں. تو لہذا شرط اول کا لحاظ اور اس کی رعایت کی گئی ہے، شرط دوم کی رعایت نہیں کی گئی، لہذا یہ چار صورتیں بھی کیا بن جائیں گی؟ گر جائیں گی اور عقیم ہو جائیں گی. فالباقی اربعۃ ضروب منتجہ، باقی جو صورتیں ہیں وہ چار ہیں کہ جو منتج ہیں. یہ حذف اسقاط کا طریقہ تھا، اسی کو آپ طریقہ تحسین سے بھی آپ لے سکتے ہیں. ہم نے کہا طریقہ تحسین سے کیا ہوتا ہے، ہم ڈائریکٹلی لے لیتے ہیں ان صورتوں کو چار کو جو منتجہ ہوتی ہیں. کیسے؟ یعنی یہاں پر اگر شروط کو دیکھا جائے تو شرط ثانی کے اعتبار سے کبرا کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ ہونا چاہیے. اب یہ کبرا کے جو کلیہ ہے دو حال سے خارج نہیں ہے، کبرا جو ہے دو حال سے خارج نہیں ہے. یہی کبرا جو کہ کلی ہے یا سالب کلیہ ہوگی یا موجب کلیہ ہوگی. پھر اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ شرط اول کے اعتبار سے صغرا کو کیا ہونا چاہیے؟ کبرا کے مخالف ہونا چاہیے کیفیت میں. اب جب یہ کبرا کے مخالف ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبرا موجبہ ہے تو صغرا سالبہ، اور اگر مثلا صغرا کو اگر آپ نے سالبہ رکھا، اب کبرا تو ویسے ہی کلی ہے، کبرا تو ویسے ہی کلی ہے، اب آپ نے کبرا کو کیفیت میں کیا بنایا؟ سالبہ بنایا. تو یہاں پر صغرا کی دو صورتیں اس کے ساتھ بیٹھیں گی. کبرا کلی تو ویسے ہی ہے شرط ثانی کی وجہ سے، اب صغرا کو کبرا کو آپ نے رکھا کیا؟ سالبہ. تو یہ صغرا کے ساتھ کیسے بیٹھے گی؟ یعنی یا تو موجب کلیہ ہوگی صغرا یا موجب جزئیہ ہوگی صغرا. یہ کتنی صورتیں بن گئی؟ دو صورتیں بن گئی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ کبرا اگر آپ کبرا کو کلی تو ویسے ہی ہے، سالبہ نہیں رکھ رہے، کبرا کو کیا رکھ رہے ہیں؟ موجبہ رکھ رہے ہیں، تو کبرا ہو گئی موجب کلیہ. اب اس کو صغرا سے کیفیت میں مخالفت کرنی پڑے گی. یہاں پر بھی دو صورتیں، کبرا ہو گئی موجب کلیہ، اب صغرا اس کے ساتھ یا سالبہ کلیہ ہوگی یا سالبہ جزئیہ ہوگی. تو یہ چار صورتیں شروط کو دیکھتے ہوئے ہم نے ڈائریکٹلی چار صورتیں اٹھا لی کہ یہ چار صورتیں ہی بنتی ہیں، ان کے علاوہ باقی کوئی صورت شروط کے مطابق نہیں بن رہی. تو لذا ہم کہیں گے طریقہ تحصیل کو اپناتے ہوئے کہ یہ چار ہی منتج ہیں. بس طریقہ حذف و اسقاط سے ہم ساقط کرتے جاتے ہیں پہلے ان ضروب کو کہ جو شروط کے مطابق نہیں ہے اور عقیم ہیں، پھر پہنچتے ہیں ان ضروب کی طرف کہ جو منتجہ ہوتی ہیں. طریقہ تحصیل میں ہم ڈائریکٹلی لے لیتے ہیں ضروب منتجہ کو. فرماتے ہیں کہ فالباقی اربع تو ضروب منتجہ، باقی چار ضروب اور صورتیں ہیں کہ جو منتجہ ہیں، قیاس ہیں، نہ عقیم. کلوہا یبرہن علیہا بتوسط الشکل الاول کما سترہ، تمام کی تمام یہ جو ضروب ہیں، یہ صورتیں ہیں، ان پر برہان قائم کیا جاتا ہے شکل اول کی وساطت اور ذریعے سے، کما سترہ، جیسے آپ اس پر قریب دیکھیں گے جب ہم ان ضروب کو ایک ایک کو بیان کر کے ان پر برہان قائم کرتے جائیں گے. تو یہاں پر سب سے پہلے جو ضرب بیان کر رہے ہیں آغا وہ یہ ہے کہ موجب کلیہ ہے صغرا اور سالبہ کلیہ ہے کبرا. دونوں شرطیں لحاظ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دونوں لحاظ ہوئی. کبرا کلی ہے اور کیفیت میں بھی فرق ہے دونوں میں، کہ صغرا موجبہ اور کبرا سالبہ. اب کیونکہ سالبہ موجود ہے ایک قضیہ، تو نتیجہ تابع ہوتا ہے اخا سے مقدمتین کے، تو لذا یہاں پر نتیجہ بھی سالبہ ہوگا، دونوں کلیہ ہیں، لذا بس نتیجہ سالبہ کلیہ ہوگا. یہاں پر مثال جو دے رہے ہیں آغا، اس مثال کو آپ چھوڑیں، کیونکہ برہان جب ہم قائم کریں گے تو مثال ایک سلیس مثال ہونی چاہیے تاکہ برہان سمجھ میں آتے. اور وہی معروف مثال جو ہم لے لیتے ہیں، مثلا ایک مثال اٹھاتے ہیں ہم یہاں پر تطبیق کرتے ہیں پھر بعد میں. مثال آپ لے لیں مثلا کلو انسان حیوان، یہ کیا ہے؟ مجرب کلیہ. سالب کلیہ لا شیء من الجماد بے حیوان، یا لا شیء من الحجر بے حیوان، جو بھی رکھیں آپ، لا شیء من الحجر بے حیوان رکھیں تو بہتر، معروف ہے ہر انسان حیوان ہے اور حجر میں سے کوئی بھی حیوان نہیں ہے، سنگ اور پتھر میں سے کوئی بھی حیوان نہیں ہے. بس مجرب کلیہ سالب کلیہ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا شیء من الانسان بے حجر، انسان میں سے کوئی بھی فرد حجر اور سنگ نہیں ہے. یہ قضیہ اس کو نظر میں رکھیں. اب چونکہ ہم نے کہا تھا کہ یہ شکل ثانی بین الانتاج نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر مقتضی تب کے اعتبار سے یہ ایک قدم اس مقتضی تب سے پیچھے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو نتیجے میں موضوع محمول ہے، موضوع تو ٹھیک ہے، نتیجے میں جو چیز موضوع ہے حد اصغر، وہی صغرا میں حد اصغر موضوع، وہاں پر بھی موضوع ہی ہے، لیکن یہاں پر محمول کیونکہ اس کی جگہ ایک نہیں تھی اور حد اوسط دونوں میں محمول کی جگہ تھی، تو لذا یہ مقتضی تب سے تھوڑا سا دور ہو رہا تھا نتیجہ، یہ صورت جو یہ قیاس، لذا نتیجہ یہاں پر بدیہی نہیں حاصل ہو رہا تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر برہان ہم قائم کریں گے. برہان کیسے قائم کر دیں؟ جس طریقے کو آغا اٹھا رہے ہیں برہان میں، وہ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ عکس و رد ہے. یعنی کیا؟ یعنی طریقہ عکس کوبرا. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا پیچھے عکوز کی بحث میں، عکس مستوی میں، کلما صدق الاصل صدق ال، کلما صدق الاصل صدق ال عکس، اصل اگر صادق ہے تو عکس بھی صادق ہوگا. اب یہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ مفروض کیا ہے؟ مفروض یہ ہے کہ یہاں پر جو صورت ہے اس کے دونوں مقدمے صادق ہیں، جو اصل یا قیاس ہے اس کے دونوں مقدمے صادق ہیں. یعنی کل انسان حیوان صادق ہے، لا شیء من الانسان لا شیء من الحجر بے حیوان، یہ بھی صادق ہے کہ حجر میں سے کوئی بھی حیوان نہیں ہے. جب یہ دونوں صادق ہیں، اب ان کا نتیجہ جو ہمیں مل رہا ہے وہ بدیہی طریقے سے نہیں مل رہا تھا. ہم برہان یوں قائم کریں گے کہ کبرا کا، اگر کبرا صادق ہے تو اس کی عکس بھی کیا ہونی چاہیے؟ عکس مستوی صادق آنی چاہیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ کبرا یہ تھی کہ لا شیء من الحجر بے حیوان، عکس بنائے عکس مستوی، لا شیء من الحیوان بے حجر، درست. اب آپ فرماتے ہیں کہ اسی عکس مستوی کو، جب اصل صادق ہے تو یہ بھی صادق ہے، اب ہم اس اصل عکس مستوی کو رکھیں گے خود اس اصل صغرا کے ساتھ. صغرا کیا تھی؟ کلو انسان حیوان. اب اس صغرا کے ساتھ جو کبرا تھی، اس کبرا کا عکس مستوی بنا کے اس کبرا اصلی کبرا کی جگہ پہ اس کے عکس مستوی کو رکھیں گے تو کون سی شکل بن جائے گی؟ مجرب کلیہ سالب کلیہ، مجرب کلیہ اور سالب کلیہ. اور اس صورت میں یعنی کلو انسان حیوان، لا شیء من الحیوان بے انسان، حد اوسط کہاں چلی گیا؟ صغرا میں محمول، کبرا میں موضوع کی جگہ، جیسے شکل اول میں ہوتا ہے، جیسے شکل اول میں ہوتا ہے. اب جو ہم برہان قائم کر رہے ہیں عکس مستوی کبرا سے، تو اس کو عکس ہم نے بنایا، اور میں نے کہا نا کہ برہان کا نام کیا ہے؟ برہان عکس اور رد. یعنی کیا؟ ہم نے پہلے کبرا کو عکس بنایا، عکس مستوی، پھر ہم نے اس کو پلٹایا، کس کی طرف؟ رد کیا اس کو شکل اول کی طرف. شکل اول کو ہم بیچ میں لاتے ہیں یہاں پر، یعنی ہم صغرا یہی لیتے ہیں اور کبرا کیا لیتے ہیں؟ وہی عکس مستوی جو ہم نے کبرا کا عکس بنایا، درست ہے. اور یہ شکل اول کی جو دوسری ضرب ہے، یعنی شکل اول کی جو چار صورتیں تھیں، ان چار صورتوں میں سے جو دوسری صورت تھی وہ یہاں بن جائے گی. کیسے؟ مجرب کلیہ اور سالب کلیہ. چونکہ شکل اول کی جو پہلی ضرب تھی وہ کیا تھی؟ دونوں مجرب کلیہ، یہ دوسری ضرب تھی، مجرب کلیہ اور سالب کلیہ. یوں بنے گا، یعنی لا کل انسان حیوان، لا شیء من الحیوان بے حجر، لا شیء من الحیوان بے حجر. اب آغا فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ نتیجہ کیا ملے گا؟ لا شیء من الانسان بے حجر. یہ وہی نتیجہ ہے جو پہلے ہم شکل ثانی کی صورت سے لے چکے تھے. شکل ثانی کی صورت جو ہم نے بنائی تھی اس میں کیا بنایا تھا؟ اس میں یوں بنایا تھا کل انسان حیوان لا شیء من الحجر بے حیوان. نتیجہ جو وہاں پر ہم نے لیا تھا کیا لیا تھا؟ لا شیء من الانسان بے حجر. وہی نتیجہ ہمیں ابھی عکس مستوی کے بنانے کے بعد جو ہم نے شکل اول کو یہاں بنایا اس عکس مستوی کے ساتھ وہیں پر بھی یہی نتیجہ حاصل ہو رہا ہے. اور آپ کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ شکل اول بین الانتاج ہے. جو نتیجہ شکل اول دے رہی ہوتی ہے وہ نتیجہ واضح ہوتا ہے. بس اب شکل اول نے بھی نتیجہ وہی دیا جو نتیجہ ہمیں پہلے شکل ثانی نے دیا. جب وہی شکل ثانی کا نتیجہ شکل اول سے ملا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس نتیجے پر بران کی ضرورت نہیں ہے, نتیجہ ہمیں حاصل ہو گیا. یعنی شکل ثانی کے نتیجے کو ثابت کیا کس نے؟ شکل اول نے. شکل اول نے جا کر ثابت کیا, اور شکل اول خود کیا ہے؟ بین الانتاج ہے. تو ہم نے برہان عکس اور رد کے ذریعے, یعنی عکس کبرا کو کبرا کے ذریعے ہم نے شکل اول بنائی اور اس نتیجے کو ثابت کیا اور اس پر برہان قائم کیا. دیکھیں یہاں پر ہم تطبیق کرتے ہیں. الضرب الاول من موجبت کلیت و سالبت کلیہ ینتج سالبت کلیہ. ضرب اول کی جو موجب کلیہ اور سالب کلیہ سے ہے کہ جس کے دو مقدمے صغرا کبرا یہ ہیں, خوب یہ نتیجہ دے گی سالب کلیہ کا. مثال ہو جو یہاں پر مرو مظفر مثال لے کر آ رہے ہیں وہ اس طرح ہے, کل و مجتر جو ظرف, جس نے کل یہ مثال بیان کی تھی کہ ہر حیوان کے جو مجتر ہے ذو ظرف ہے وہ سمدار ہے, سم رکھتا ہے, سم ہوتے ہیں اس کے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی پھر ولا شیء من الطائر بذی ظرف, جو بھی طائر ہے اس کا کوئی بھی فرق, جو پرندہ ہے اس کا کوئی بھی فرق ذی ظرف نہیں. یعنی جس کے پاؤں میں شگاف ہو, سم جس کو ہوتے ہیں شگاف ہوتا ہے پاؤں, پرندے میں سے کوئی بھی فرق ذی ظرف نہیں ہے, نتیجہ لا شیء من المجتر بے طائر. اب کیونکہ یہ مثال مانوس نہیں ہے ہم اس کی جگہ مثال اپنی لے آتے ہیں. کیسے؟ کل انسان حیوان, یہ مثال اس کے ساتھ نوٹ کر لیں. لا شیء من الحجر بے حیوان, دونوں مقدموں میں حیوان حد اوسط اور معمول کی جگہ, نتیجہ کیا ملے گا؟ لا شیء من الانسان بے حجر. اب یہ نتیجہ ذہن میں رکھیے گا, اس کو ثابت کرنا ہے. لا شیء من الانسان بے حجر ان کو. فرماتے ہیں کہ وَيُبَرْحَنُ عَلَيْهِ بِعَقْسِ الْقُبْرَى بِالْعَقْسِ الْمُسْتَوِي, اس پر برہان قائم کیا جاتا ہے عکس کبرا کبرا سے, یعنی کبرا کو عکس بنایا جائے گا بالعکس المستوی. کس محیط کا عکس؟ عکس مستوی, یعنی کبرا کا عکس مستوی بنائیں گے. اگر کبرا صادق ہے تو عکس بھی اس کا صادق آنا چاہیے. ثم پھر کیا کریں گے؟ ثم زم العکس الی نفس الصغرى. اب یہ میں نے کہا نا برہان عکس و رد, عکس بنانے کے بعد اس کو ہم پلٹائیں گے شکل اول کی طرف. کیا کریں گے؟ عکس مستوی جو ہم نے بنایا کبرا کا, اس کو ہم زمیمہ کریں گے صغرا کے ساتھ, خود صغرا کے ساتھ. صغرا ویسے رکھیں گے جو تھی. فَيَتَأَلَّفُ مِنَ الضَّرْبِ الثَّانِي مِنَ الشَّكْلِ الْأَوَّلِ, پھر قیاس تعلیف ہوگا, صورت تعلیف ہوگی کس کی؟ شکل اول سے ضرب ثانی کی. جو ہم نے وہاں پر ضرب ثانی بنائی شکل اول کی, وہ کیا تھی؟ مجب کلیا سالب کلیا. ایک مقدمہ صغرا مجب کلیا, کوبرا اس کی سالب کلیا تھی. تو یہاں پر بھی مجب کلیا اور سالب کلیا, اور دونوں میں حد اوسط کہاں ہوگی؟ جس طرح شکل اول میں ہوتی ہے, صغرا میں محمول کی جگہ, کوبرا میں موضوع کی جگہ. کیوں؟ جب آپ نے کوبرا کو عکس مستوی بنایا تو حد اوسط جو محمول کی جگہ تھی اب کہاں گئی؟ موضوع کی جگہ آ گئی. یعنی پہلے لا شیء من الحجر بے حیوان تھا, اب لا شیء من الحیوان بے حجر ہو گیا. تو حیوان جو حد وسط تھی شکل ثانی میں وہ دونوں کی جگہ محمول تھی, لیکن عکس مستوی بنانے کے بعد جو ہم اب شکل بنانے جا رہے ہیں اب یہ شکل ڈبل بن گئی. فرماتے ہیں کہ ینتج نفس النتیجۃ المطلوبہ, پھر جب آپ نے اس طرح کیا تو کیا حاصل ہوگا؟ وہی نتیجہ ملے گا جو مطلوب تھا. فیقال, اب ہم اس کو یوں بنائیں گے بے استعمال رموز, رموز کو استعمال کرتے ہوئے. المفروض المدعا, ایک ہمارا مفروض ہے اور ایک ہمارا مدعا ہے. مفروض کیا ہے؟ وہی دو مقدمے, وہی قیاس جو ضرب اول ہے شکل ثانی کا. کلو بیم کلو با میم اور لا ہا میم, یعنی کیا؟ یعنی کلو انسان حیوان لا شیء من الحیوان بحجر. اب یہ جو کبرا یہاں پر ہے یہ وہی عکس نہیں, یہاں پر ہم خود اس کبرا کو لے آئیں گے پھر, کیونکہ یہ ہمارا مفروض تھا. مفروض کو ہم وہی شکل ثانی لے کر آئیں گے. یعنی کل انسان حیوان لا شیء من الحجر بے حیوان، یہ مفروض ہے ہمارا. المدعا، مدعا کیا ہوگا؟ انہ ينتج، کہ یہ نتیجہ دیتا ہے، لا بہا کا، یعنی لا شیء من الانسان بے حجر. اب یہاں تک یہ شکل ثانی ہے جو ضرب اول ہے ہماری. وہ فرماتے ہیں کہ نعکس الکبرا بالعکس المستوی، یہاں پر ہم پہلے کبرا کو عکس برعکس کریں گے عکس مستوی میں، یعنی کس طرف؟ الا لا میم ہا، یعنی کیا؟ یعنی ہم کہیں گے لا شیء، اب حد وسط پلٹ آ رہی ہے موضوع کی جگہ، لا شیء من الحیوان بے حجر ونضمها الى الصغرى، پھر ہم اس کو ضمیمہ کریں گے صغرا کے ساتھ، فیحدث، پھر کیا حادث ہوگا؟ یہ نتیجہ ملے گا، یہ حاصل ہوگا، یعنی ایک اور شکل، ایک اور قیاس کی صورت بن جائے گی. وہ جو صورت بن جائے گی وہ کون سی صورت ہے؟ وہ شکل اول کی ضرب ثانی ہے، یعنی گویا آپ عکس مستوی کے بعد جو اس عکس مستوی کے ذریعے جو برہان قائم کر رہے ہیں وہ کس شکل سے کر رہے ہیں؟ شکل اول سے کر رہے ہیں. کلو با میم، یعنی کلو انسان حیوان، وہی صغرا جو تھی اسی کو ہم رکھیں گے، اور عکس مستوی جو ہم نے بنایا اس کو لے آئیں گے. لا شیء من الحیوان بے حجر، یہ الضرب الثانی من الشکل الاول، خود بیان کر رہا ہے کہ یہ شکل اول کی دوسری صورت اور ضرب ہے، اور شکل اول آپ کو بتایا کہ بدیع انتاج ہے. اب جو نتیجہ حاصل ہوگا وہ کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے. یونتے جو نتیجہ کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کہ لا شیء من الانسان بے حجر وہو المطلوب، اور ہمارا مطلوب بھی یہی تھا.
صلى الله على رسول
الله. اللهم صل على محمد.